السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، بہجت جیلانی بھی حاضر خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، یہ آج کا نیا پروگرام ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم جو رپورٹیں آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہمارے سننے والے پسند کریں گے۔ پروگرام صدائے جہاں میں جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں، کچھ ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف ان کا کراتے ہیں۔ یہاں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں جنرل اسمبلی کا سالانہ 74واں اجلاس ہو رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے لیڈر شریک ہیں۔ آج کل مسئلہ کشمیر کے تناظر میں پاکستان اور بھارت بھی کلیدی خبروں کا موضوع ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے مختلف انٹرویوز اور سیشنز کے ساتھ ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی ہے۔ آج ان کے ایک انٹرویو کی آپ کو تفصیل بتائیں گے جو انہوں نے فارن ریلیشنز کاؤنسل کو دیا تھا۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 24 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، ان کی تقریر کے اہم موضوعات کیا تھے، اور عالمی پلیٹ فارم پر انہوں نے امریکی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا کہا، ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ آب و ہوا کی تبدیلی پر بھی اقوام متحدہ کا عالمی اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھی ان 7 ملکوں میں شامل ہے جنہیں آب و ہوا کی تبدیلی کے نتیجے میں سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ سویڈن کی 16 سالہ لڑکی تھنبرگ کی تحریک کے بارے میں بھی تفصیل سنیے گا۔ اور امریکہ کی ریاست ورجینیا میں افریقی غلاموں کی آمد کو 400 سال پورے ہو گئے ہیں۔ ان کی آمد کو امریکہ کی تاریخ کے سیاہ ترین باب میں سے ایک کے آغاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی 224 سال تک غلامی کا دور جاری رہا۔ یہ رپورٹ آپ کو سنوائیں گے، اور اب ہم چلتے ہیں نکہت کے پاس، وہ ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک نے ہمارے سننے والوں کے لیے اور ہمارے لیے کیا رپورٹیں منتخب کی ہیں۔ جی نکہت، تفصیل بتائے گا۔
بہت شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف اکتوبر میں اسلام آباد میں آزادی مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے لیے وہ دیگر جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں۔ اسی تناظر میں ہم آپ کو ایک رپورٹ بھی سنوائیں گے۔ اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے آج جسم میں آئرن کی کمی یا انیمیا کے مرض کے حوالے سے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور علاج کیسے ممکن ہے، جانیے گا ایک رپورٹ میں۔ اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ۔ تو مختصر سا خلاصہ آپ کو بتایا پروگرام کی رپورٹس کے حوالے سے، تو پروگرام کی پہلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں، پاکستان سمیت مسلم دنیا کے دو اہم ممالک ترکی اور ملیشیا نے ایک ساتھ مل کر اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی چینل شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74واں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا اعلان سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کیا۔ اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے لکھا کہ صدر رجب طیب اردوان، وزیراعظم مہاتیر محمد اور میں نے آج ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ممالک مل کر ایک ایسا انگریزی چینل شروع کریں گے جو اسلامو فوبیا سے جنم لینے والے چیلنجز کے مقابلے اور ہمارے عظیم مذہب اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے مختص ہوگا۔ عمران خان نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ ایسی تمام غلط فہمیاں جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف یکجا کرتی ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ توہینی رسالت کے معاملے کا سیاق اور سباق درست کیا جائے گا۔ اپنے لوگوں کے ساتھ دنیا کی تاریخ اسلام سے آگاہی واقفیت کے لیے سیریز یا فلمیں تیار کی جائیں گی، اور میڈیا میں مسلمانوں کے وقف حصے کا اہتمام کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے مغربی ممالک کے سربراہان سمیت مسلم دنیا کے ہم رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ تو یہ کچھ ہم نے آپ کو تفصیل بتائی، تو اب ہم واپس چلتے ہیں وائس آف امریکہ اور بہجت سے معلوم کرتے ہیں پروگرام کی پہلی رپورٹ کی تفصیلات۔ جی بہجت جی،
بہت شکریہ۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے 74واں، اس کے حوالے سے جو مختلف رپورٹیں ہمارے پاس ہیں، ہم آج سے ان کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اگلے 2-3 ہفتے ہم ان رپورٹوں کو آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں 23 ستمبر کو امریکہ کے ایک تھنک ٹینک کاؤنسل فار فارن ریلیشن سے خطاب کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر، بھارت، افغانستان، امریکہ اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف امور پر روشنی ڈالی اور شرکاء کے مختلف سوالوں کے جواب دیے۔ عمران خان نے کہا کہ 80 کی دہائی میں امریکہ نے افغانستان میں روس کے خلاف لڑنے والے جہادیوں کو ہیرو بنایا، اور 9/11 کے بعد اسے پاکستان کی ضرورت پڑی تو ہمیں کہا گیا کہ جہادیوں کے خلاف جنگ کریں۔ انہوں نے کہا کہ 1980 کی دہائی میں افغانستان میں قبضہ کرنے والوں کے خلاف لڑنے کو جہاد کا نام دیا گیا، اور 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان میں آیا تو جنگجوؤں کی کارروائیوں کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کا حصہ بننا ایک تاریخی غلطی تھی۔ انہوں نے 2008 میں امریکہ آ کر کہا تھا کہ جنگ افغانستان کے مسئلے کا حل ہی نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب پر وزیر اعظم خان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے طالبان وہ نہیں جو 2001 میں تھے۔ بھارت سے تعلقات سے متعلق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد نریندر مودی سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ آئیے غربت اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف نئے سرے سے تعلقات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ وہ انتخابات کے باعث اس وقت بات چیت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم اپنے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتے ہیں اور کرتارپور سرحد بھی، جسے راہداری کا نام بھی دیا جاتا ہے، وہ کھول رہے ہیں۔ ایک موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میری ہر پالیسی کو پاکستانی فوج کی حمایت حاصل ہے۔ یہ پہلی بار صرف ہماری حکومت میں ہوا ہے جب فوج نے اپنے بجٹ اخراجات میں کمی کی، ہماری فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ترک صدر رجب طیب اردوان سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی ہے۔ فارن ریلیشنز کاؤنسل کے ساتھ وزیر اعظم خان کے اسی انٹرویو کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان آج امریکہ کے معروف تھنک ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں مدعو تھے، جہاں انہوں نے مختلف سوالات کے جواب دیے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اب سے 13 ماہ قبل اقتدار سنبھالا تو کرنٹ اکاؤنٹ کے خطیر خسارے کا سامنا تھا، معیشت کی حالت دگرگوں تھی، ہم قرضوں کی ادائیگی میں نادہندگی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ان حالات میں چین نے پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت ترجیحی بنیادوں پر ہماری مدد کی تاکہ ہم اپنی مصنوعات چین کو برآمد کر سکیں۔ جب ان سے سابق امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے اس بیان کے بارے میں پوچھا گیا کہ جوہری ہتھیاروں کا حامل ملک پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے، عمران خان کا کہنا تھا کہ جم میٹس پاکستان کے حالات کو اچھی طرح سے نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے لیے مزاحمت کی، اس مقصد کے لیے امریکی حکمت عملی کے تحت جہادیوں کو بھرتی کیا گیا تاکہ وہ سوویت یونین کے خلاف لڑ سکیں، ان کی بہت تعریف بھی کی گئی، تاہم بعد میں انہی جہادیوں کو دہشت گرد قرار دے کر پاکستان کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ یوں امریکہ نے پاکستان پر دہشت گردی کو فروغ دینے کے الزام لگائے۔ عمران خان نے کہا کہ اب جب ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت امریکہ کی مدد کے لیے یہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کسی بھی طور ممکن نہیں تھا۔ عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تصفیے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی راج سمیت کوئی بھی عالمی طاقت افغانستان میں فتح حاصل نہیں کر سکی۔ سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو انہوں نے 10 لاکھ کے لگ بھگ افغانیوں کو ہلاک کر دیا، پھر بھی انہیں کامیابی نہ ملی۔ عمران خان نے کہا کہ وہ امریکی کانگریس کے متعدد اہم اراکین کو بھی یہ باور کرا چکے ہیں کہ افغانستان میں مسئلے کا حل صرف سیاسی تصفیے کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات حتمی سمجھوتے کے عین قریب پہنچ چکے تھے اور صرف دستخط ہونا باقی تھے، تاہم صدر ٹرمپ نے اچانک سمجھوتا منسوخ کر دیا۔ عمران خان نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ پاکستان میں اصل طاقت آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے پاس ہے اور ان کی حکومت بے اختیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک میں جمہوریت اس وقت کام کرتی ہے جب حکمرانوں کے پاس حکومت چلانے کا اخلاقی جواز موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتیں کرپشن کی وجہ سے یہ اخلاقی جواز کھو بیٹھی تھیں، اس لیے ایسا تصور قائم ہوا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کی 13 ماہ کی حکومت کے دوران سکھ برادری کے لیے کرتارپور کوریڈور کھولا گیا، اس سلسلے میں فوج کے لیے سیکیورٹی کے خدشات پیدا ہو سکتے تھے، لیکن فوج نے اس اقدام کی پوری حمایت کی۔ اسی طرح افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں بھی فوج نے حکومت کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کی ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم مودی سے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر بھارت ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ دو قدم بڑھائیں گے، تاہم عمران خان کے مطابق بھارت RSS کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور اس نے جموں اور کشمیر میں جو اقدامات کیے ہیں اس سے کشمیر کے 80 لاکھ لوگ انتہائی تکلیف میں ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے مسائل کے حل کے لیے ہر پیشکش کا جواب نفی میں دیے جانے کے بعد انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے درخواست کی تھی کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کریں اور کشمیر سمیت تمام مسائل حل کرانے میں مدد دیں تاکہ دونوں ملک غربت کو دور کرنے پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کی نمائندہ کے سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں مگر ان کا نفاذ کمزور رہا ہے، تاہم ان کی حکومت اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی، تو اس سے پہلے یہاں پر ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں۔ ان دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر نینسی پلوسی کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عہدے اور اختیار کا غلط استعمال کرنے کے الزامات کے تحت مواخذے کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ڈیموکریٹ حریف اور نائب صدر جو بائیڈن کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی قوتوں سے مدد طلب کر کے اپنے ہاؤس کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے بطور صدر اقدامات سے ذلت آمیز حقائق سامنے آئے جس میں صدارتی حلف کی خلاف ورزی اور قومی سلامتی سے دھوکہ شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان وجوہات کی بنا پر میں اعلان کر رہی ہوں کہ امریکی ایوان نمائندگان سرکاری مواخذے کی انکوائری کو آگے لے کر بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف انکوائری کو وچ ہنٹ، گاربیج یا چڑیلوں کا شکار جیسی فضول چیز قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ اس سے ان کے 2020 کے انتخابات میں مدد ملے گی۔ واضح رہے کہ امریکی تاریخ میں آج تک صرف دو امریکی صدور کا مواخذہ ہو چکا ہے اور ان صدور کو سینٹ نے مواخذے کی بنیاد پر برطرف کر دیا تھا۔ تو اب اس خبر کے بعد واپس ہم آپ کو وائس آف امریکہ لے کر جائیں گے واشنگٹن سٹوڈیوز میں، اور وہاں سے ہم رپورٹ کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔
بہت شکریہ۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مواخذے کی جو تحریک ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران چین کی تجارتی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ دنیا کی دو عظیم معیشتیں اپنے تجارتی تنازع کو ختم کرنے کے لیے کسی سمجھوتے پر پہنچ سکتی ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے چین کی معاشی پالیسیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین نے اپنا اقتصادی ماڈل منڈیوں تک رسائی میں بڑے پیمانے کی پابندیوں، اندرون ملک بھاری سبسڈی، کرنسی کے اتار چڑھاؤ کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے، ٹیکنالوجی کی زبردستی منتقلی اور املاک دانش کے حقوق اور تجارتی رازوں کی بڑے پیمانے پر چوری کے اقدامات پر استوار کر رکھا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے خبردار کیا کہ دنیا دو سب سے بڑی معیشتوں یعنی امریکہ اور چین کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گئی، جس سے انٹرنیٹ، کرنسی، تجارت، مالیاتی کردار اور جیو پولیٹیکل اور فوجی حکمت عملیوں کے دو متبادل نظام وجود میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ صورتحال ابھی خطرناک حد تک نہیں پہنچی، تاہم یہ حقیقی طور پر موجود ضرور ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر منگل کے روز ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اور کشمیر کا بھی ذکر ہوا۔ ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم مودی سے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عوام کے حالات بہتر بنانے کا وعدہ پورا کریں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر عمران خان اور نریندر مودی کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پروگرام کے مطابق منگل کے روز خطاب بھی کیا۔ ان کی تقریر کو بعض تجزیہ کار عالمگیریت مخالف پیغام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صدر نے عالمی سطح پر مذہبی آزادیوں پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ایران کے مجوزہ حالیہ حملوں پر کڑی نکتہ چینی کی، لیکن ساتھ ہی یہ اندیا بھی دیا کہ وہ تہران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی وداکو سوارا کی رپورٹ سنیے، تفصیل آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تیسرا خطاب تھا اور عالمی لیڈروں کے لیے ان کا کلیدی پیغام یہ رہا۔
The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل عالمگیریت پسندوں سے وابستہ نہیں، بلکہ مستقبل کا تعلق محب الوطنی سے ہے۔ اس پیغام کا ایک حصہ ان کا سب سے پہلے امریکہ کا نظریہ بھی ہے اور چین کے ساتھ جاری تجارتی تنازع پر تنقید بھی.
I will not accept a bad deal for the American people.
صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں امریکی عوام کے لیے کبھی برا سمجھوتا قبول نہیں کروں گا. صدر نے جنسی مساوات جیسے امور پر بھی زور دیا. یہ وہ معاملہ ہے جسے ان کی صاحبزادی ایوانکا نے اٹھایا ہے. انہوں نے مذہبی آزادی کی بھی بات کی جو اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کی انتظامیہ کی توجہ کا محور بھی ہے.
Americans will never fire or tire.
صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ مذہب اور عبادت کی آزادی کا دفاع کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے انتھک کوششیں جاری رکھے گا. تاہم یہ بیان ان کی 2018 کی تقریر کے برعکس ہے جب انہوں نے کہا تھا
United States will not tell you how to live or work or worship.
صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کیسے زندگی بسر کریں, کیسے کام کریں یا پھر کیسے عبادت کریں. اس تضاد کی جانب ریچرڈ گووین نے توجہ دلائی جو اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ڈائریکٹر ہیں.
He likes talking about sovereignty because he wants to defend American sovereignty, but he also likes talking about religious issues because that does play very
Richard
well.
Govan کہتے ہیں کہ وہ خود مختاری کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ امریکی خود مختاری کا دفاع کرنے کے خواہاں ہیں, لیکن وہ مذہبی امور کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ریپبلکن ووٹروں کی ایک بڑی تعداد اس موضوع کو پسند کرتی ہے اور میرا یہ خیال نہیں کہ وہ کسی تضاد کے بارے میں فکر مند ہوئے ہوں. صدر ٹرمپ نے 30 منٹ دورانیے کی تقریر کا بڑا حصہ ایران کے بارے میں بات کرتے ہوئے صرف کیا. امریکہ ایران کو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حالیہ حملوں کے لیے مردے الزام ٹھہراتا ہے, لیکن کڑے اور سخت الفاظ کے باوجود ٹرمپ پابندیوں تک ہی محدود ہیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں.
It is time for Iran's leaders to finally put the Iranian people
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لیڈروں کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایرانی عوام کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں. امریکہ ان سب سے دوستی کے لیے تیار ہے جو دیانتداری سے امن اور احترام کے خواہاں ہیں. فرانس, جرمنی اور برطانیہ امریکہ کے ساتھ ایران کو سعودی عرب میں حملے کے لیے مردے الزام ٹھہراتے ہیں. یورپی ممالک نے بھی ایران پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اس جوہری سمجھوتے کی پاسداری کرے جسے صدر ٹرمپ نے ترک کیا ہے.
The general view in the UN is that the key to stabilizing the situation.
International Crisis Group کے ریچرڈ گووین کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں عام نظریہ یہ ہے کہ صورتحال کو مستحکم کرنے کی کلیدی صورت امریکہ کا ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے میں واپس ہونا ہے. اگر صدر ٹرمپ ایرانی سمجھوتے میں شامل ہونے کو تیار نہیں تو پھر یہ امکان کم ہی ہے کہ یورپی ملکوں جیسے قریبی حلیف بھی ایرانیوں کے خلاف اقوام متحدہ میں سخت تر کارروائی کی حمایت کریں. ایران کے صدر حسن روحانی بدھ کے روز تقریر کر رہے ہیں جس میں توقع ہے کہ وہ خلیجی خطے کی سلامتی کے لیے ایک منصوبہ پیش کریں گے. روحانی اور ٹرمپ دونوں ہی لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں, لیکن دونوں نے ملاقات کے امکان کو خارج بھی نہیں کیا. صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران چین کی تجارتی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے یہ توقع ظاہر کی کہ دنیا کی یہ دونوں عظیم معیشتیں اپنے تجارتی تنازع کو ختم کرنے کے لیے کسی سمجھوتے پر پہنچ سکتی ہیں. اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے چین کی معاشی پالیسیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ چین نے اپنا اقتصادی ماڈل منڈیوں تک رسائی میں بڑے پیمانے کی پابندیوں, اندرون ملک بھاری سبسڈی, کرنسی کے اتار چڑھاؤ کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے, ٹیکنالوجی کی زبردستی منتقلی اور املاک دانش کے حقوق اور تجارتی رازوں کے بڑے پیمانے پر چوری کے اقدامات پر استوار کر رکھا ہے. صدر ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ اس کے لیے یہ دن ختم ہو چکے ہیں. تاہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس نے خبردار کیا کہ دنیا دو سب سے بڑی معیشتوں یعنی امریکہ اور چین کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گئی ہے, جس سے انٹرنیٹ, کرنسی, تجارت, مالیاتی کردار اور جیو پولیٹیکل اور فوجی حکمت عملیوں کے دو متبادل نظام وجود میں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ صورتحال ابھی خطرناک حد تک تو نہیں پہنچی, لیکن یہ حقیقی طور پر موجود ہے. صدر ٹرمپ نے خلیجی ملکوں پر بھی زور دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لائیں تاکہ علاقے میں ایران کے مقابلے میں متبادل قوت سامنے آ سکے. صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں آئندہ صدارتی انتخاب کے حوالے سے اپنے ووٹروں کو مطمئن کرنے کے لیے خطاب کے دوران اپنے لہجے کو بھی نرم رکھا. بہجت چلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر دھرنے اور لانگ مارچ کی گونج سنائی دے رہی ہے، اور اس مرتبہ ملکی سیاست میں سرگرم مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دے دی ہے۔ ماضی میں ہونے والے دھرنوں میں جہاں 2013 کے انتخابات میں دھاندلی کو احتجاج کا جواز بنایا گیا تھا، اس بار مذہب اور ناموس رسالت کے نام پر عوام کو اس مارچ میں شامل ہونے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ بعض سیاسی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اس مرتبہ بھی مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہونے والے دھرنے میں انہی نکات پر عوام کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تاہم جمعیت علماء اسلام فے کے جنرل سیکرٹری اور سابق ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبد الغفور حیدری اس سے متفق نہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی گیتیارہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی فے کے اسلام آباد کی جانب مارچ کے تمام محرکات سیاسی ہیں، تاہم اسے زبردستی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مارچ میں تین بنیادی مطالبات سامنے رکھے جائیں گے، جس میں وزیر اعظم عمران خان کا استعفی، موجودہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا اور نئے انتخاب کرانا شامل ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر پرویز رشید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پارٹی قائد نواز شریف کی ہدایت پر ان کی جماعت اس لانگ مارچ میں شامل ہوگی، کیونکہ نواز لیگ کے ووٹرز ناکام معاشی پالیسیوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ ان کے مطابق مسائل کا حل یہی ہے کہ نااہل حکومت گھر جائے۔ جے یو آئی ایف کے مطابق دیگر جماعتیں مارچ میں شمولیت سے متعلق جو بھی فیصلہ کریں، ان کی جماعت اپنے پروگرام کے مطابق مارچ کرے گی۔ اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگت اسی موضوع پر مزید تفصیل بتائیں گی۔ جی نگت، آپ نے جو رپورٹ تیار کی اس کے بارے میں کچھ بتائے گا۔
بہت شکریہ بہجت۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ آل پاکستان انجمن تاجران ہیں، انہوں نے بھی ایف بی آر سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد تاجر رہنماؤں کی مشاورتی اجلاس کے بعد اسلام آباد مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور میں ہونے والے اس اجلاس کے بعد تاجر رہنماؤں نے ملک بھر سے مختلف شہروں کے نمائندوں کو 9 اکتوبر کے روز اسلام آباد میں جمع ہو کر مارچ کی کال دی۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 50,000 سے زائد کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط سمیت تاجروں کے لیے طے پالیسیاں 30 ستمبر کو دوبارہ بحال کر دی گئی ہیں۔ انجمن تاجران کے مطابق چیئرمین ایف بی آر کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے تاجر طبقے کو معاشی طور پر تباہ کرنا مقصود ہو۔ جن پالیسیوں کے بارے میں وزیراعظم اور مشیر خزانہ تاجروں کے تحفظات دور کرنے کے لیے متفق ہوئے تھے، ان پر عمل درآمد سے بھی انکار کر دیا گیا ہے۔ جولائی میں کیے جانے والے تاجر برادری کے اس احتجاج کے بعد وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے ایک روزہ دورے میں مختلف کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی تھی، جس کا مقصد انہیں حکومت کے اٹھائے جانے والے مذکورہ اقدامات کے بارے میں قائل کرنا تھا۔ ان اقدامات میں سر فہرست 5 صنعتی شعبوں پر 0 ریٹنگ سہولت ختم کر کے واپس 17% سیلز ٹیکس عائد کرنا اور 50,000 سے زائد کسی بھی قسم کے خرید و فروخت کو شناختی کارڈ کا ریکارڈ رکھنے سے مشروط کرنا شامل تھا۔ حکومتی موقف کے مطابق سیلز ٹیکس کی بحالی سے اضافی 70 سے 80 ارب روپے کی آمدن متوقع ہو سکتی ہے، جبکہ شناختی کارڈ کی شرط زیادہ سے زیادہ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کامیاب حربہ ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو جیسا کہ بہجت نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اکتوبر میں اسلام آباد مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اسلام آباد مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ 16 سے 31 اکتوبر کے درمیان ہی ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں ہماری تیاریوں پر اعتماد کریں۔ انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آزادی مارچ کے لیے بنائی گئی کمیٹیاں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ مجلس عاملہ نے بھی تمام کمیٹیوں کو جلد روابط مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر مولانا نے لانگ مارچ اور دھرنے کے دوران گرفتاری والا کام کیا تو انہیں گرفتار کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ نے کوئٹہ میں امن و امان کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب اور میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کشمیری عوام پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور مسلسل کرفیو نافذ ہیں، لوگوں تک روٹی اور دوائیاں نہیں پہنچ رہی۔ مولانا فضل الرحمان خود کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کشمیر کس کرب سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس سب کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمان احتجاج کرنا چاہیں تو آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کریں، وہ اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کا شوق بھی پورا کر لیں، کچھ نہیں ہوگا، وہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، انہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ تو جناب، کچھ تفصیلات ہم نے آپ کو اس حوالے سے بتائی، تو ہمارے نمائندے ریاض محسن نے اسی تناظر میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، اسی کی تفصیلات آپ کو سنوا رہے ہیں۔
نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے جیل میں ہونے اور شہباز شریف کی خاموشی کی وجہ سے پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ نون اس وقت بے عملی کا شکار ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اس وقت ملک بھر میں حکومت کے خلاف جلسہ جلوس کر رہی ہے۔ اس ماہ کی سب سے اہم پیش رفت جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اگلے مہینے اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان تھا۔
ہماری تمام صوبائی تنظیمیں اور ضلعی تنظیمیں اس وقت رابطہ عوام مہم میں مصروف ہیں اور قوم کے ہر شعبے کی طرف سے ہمیں نہایت مثبت رد عمل مل رہا ہے۔ ہر عام آدمی اس ناجائز حکومت اور نااہل حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہے اور ہم بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے میں پرعزم ہیں۔ ہم نے الیکشن کو مجموعی طور پر مسترد کیا ہے، ہم کسی ایک حلقے یا دو حلقوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے پلان بنا لیا ہے کہ فرنٹ لائن کمانڈ کیا ہوگا، سیکنڈ لائن کمانڈ کیا ہوگا، تھرڈ لائن کمانڈ کیا ہوگا، اور ہر سطح پر انشاءاللہ کوئی خلا نظر نہیں آئے گا اور نہ گرفتاریوں سے آزادی مارچ متاثر ہو۔
پچھلے ہفتے مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں میڈیا سے بات چیت کی تو اکتوبر کے مجوزہ دھرنے کی تاریخ کا معاملہ گول کر گئے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی نے ان کا ساتھ نہ بھی دیا تو بھی ان کی پارٹی اکیلی اسلام آباد دھرنا دے سکتی ہے۔
ہم نے 15 ملین مارچ جس کامیابی کے ساتھ اپنے پلیٹ فارم سے کیے ہیں، ہم آزادی مارچ بھی جمعیت علماء کی اپنی طاقت سے بھرپور طور پر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دوسری پارٹیوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ ڈیکلریشن طے کیا تھا جولائی 2018 میں، اس پر قائم رہتے ہوئے ابھی اسلام آباد میں ایک صف میں رہنا چاہیے۔
جمعیت علماء اسلام نہ صرف حکمران پارٹی تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو نہیں مانتی بلکہ 2018 کے نتیجے میں وجود میں آنے والی پارلیمان کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اس پارٹی نے تو یہاں تک تجویز دے ڈالی تھی کہ قومی اسمبلی ممبران کی تقریب حلف برداری کا ہی بائیکاٹ کر دیا جائے، جس پر کسی پارٹی نے کان نہ دھرا۔ اب اس نے اسلام آباد دھرنے کی تیاری پکڑ لی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دینے میں لی تو لال سے کام لے رہی ہے۔
اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسلام آباد میں دھرنا ہے، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں نے خود اعلان بھی کیا حمایت کا، ایز فار ایز مورل سپورٹ از کنسرنڈ، ایز فار ایز آپ کے جو کرٹیسزمز ہے حکومت کے خلاف، ہم نے ملٹیپل اے پی سیز اور رہبر کمیٹیز بھی ساتھ گزارے ہیں۔ وہاں میں نے شروع دن سے ایک دو اعتراضات اٹھائے تھے جن کو ایڈریس ہونے تھے، اور اگر وہ ڈریس ہوتے ہم سمجھتے کہ شاید ہم تھوڑا سا مل کے احتجاج کر سکتے تھے، انفارچونیٹلی وہ اب تک ڈریس نہیں ہوئے۔
18 ستمبر کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے تسلیم کیا کہ انہیں مولانا صاحب کی حکمت عملی سے اختلاف ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کو مذہب کے ساتھ سیاست کھیلنے کے پاس ہمارے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہم چاہتے ہیں جمہوری سسٹم کو، پارلیمان کو نقصان نہ پہنچے۔
وہ پارلیمان کے تسلسل پر یقین رکھتے ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے دور میں کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ اختلافات ہیں حکومت کا، لیکن پارلیمان کا، ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان رہے اور پارلیمان کو ڈسٹرب نہ رہا۔ یہ وہ سٹانس میں آج بھی رکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نا لاحق، نا اہل، نا جائز وزیر اعظم چلتا ہے اور ایک لیس پارٹیزن، مور ورکنگ ایٹموسفیئر بن جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں، جس میں آپ الیکشن ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز، معیشت پہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں۔ اتنے ایشوز ہیں جو سارے جماعتیں اکیلے تو حل نہیں کر سکتے، مل کے حل کر سکتے ہیں۔
اگلے انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات ضروری ہیں تاکہ آئندہ کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کیا جا سکے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں نیا الیکشنز کروانا انہی ٹرمز آف ریفرنس پہ جو کہ آپ نے یہ پچھلے سلیکشنز میں کروائے تھے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہو. اپوزیشن کے لیے جمہوری قوتوں کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم وہ الیکشن ڈسکریپنسیز جس کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کو ہم لیجسلیٹیولی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, ورنہ آپ نے تو نیا الیکشنز کرنے ہیں, وہ الیکشن صاف شفاف ہو, وہ پھر سے ایک سلیکشن کا پروسیس ہے, وہ پھر سے نہ دہرایا جائے.
پاکستان میں حزب اختلاف کی دو بڑی سیاسی پارٹیاں اس وقت احتجاجی موڈ میں ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اکتوبر میں اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے, جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے اس حکومت کو چلتا کرنے کے لیے دسمبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے. کیا اپوزیشن کی یہ دو پارٹیاں عدی طور پر کمزور حکومت کے خلاف کوئی متفقہ حکمت عملی اختیار کر سکتی ہیں؟ ایسا ہونا مستقبل قریب یعنی رواں سال کے آخر تک ممکن نظر نہیں آ رہا. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
آب و ہوا کی تبدیلی کو عالمی چیلنج کہا جاتا ہے. آج کل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آب و ہوا کی تبدیلی پر منعقد عالمی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان سات ملکوں میں شامل ہے جنہیں آب و ہوا کی تبدیلی کے نتیجے میں سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی حکومت نے پاکستان میں آئندہ 5 برسوں کے دوران 10 ارب درخت لگانے کی منصوبہ بندی کی ہے. انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کے لیے کوئی واحد ملک کچھ نہیں کر سکتا, لہٰذا دنیا بھر کے ملکوں کو مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم خان کا کہنا تھا کہ آب و ہوا کی تبدیلیوں کے باعث دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. تاہم دنیا میں کچھ ایسے ملک ہیں جنہوں نے اس مسئلے کے بارے میں وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی ان سے توقع تھی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس اجلاس کے اختتام تک اقوام عالم اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوئی متفقہ حکمت عملی تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. آب و ہوا کی تبدیلی کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں نے عالمی کانفرنس کے موقع پر پیر کو واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر اہم مقامات پر مظاہرے بھی کیے. واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے ان مظاہروں کا ایک اہم مقام وائٹ ہاؤس بھی تھا. مظاہرین نے موسمیاتی تبدیلی جیسے اہم مسئلے کی جانب عالمی رہنماؤں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کئی اہم سڑکوں اور چوراہوں کو بھی کچھ دیر کے لیے بند کر دیا. پولیس نے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے گاڑیوں کو متبادل راستوں کی طرف موڑا. اس موقع پر 26 مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا. موسم کی تبدیلی پر کام کرنے والی سویڈن کی 16 سالہ تاربا گریٹا تھنبرگ نے, جہاں بہت سے لوگوں میں اس مسئلے پر کام کرنے کی تحریک پیدا کی ہے, وہاں انہیں دوسروں کی جانب سے شدید نکتہ چینی کا سامنا بھی ہوا. سحر مجید نے یہ رپورٹ لکھی ہے, آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز عزیز.
اب بہت سے نوجوان واشنگٹن اور دنیا بھر میں اس مسئلے پر احتجاج کر رہے ہیں. دنیا کے مختلف شہروں میں ہزاروں نوجوان سرگرم کارکنوں نے آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بڑے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. گریٹا تھنبرگ کہتے ہیں,
I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us.
وہ کہہ رہی ہیں, مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, مجھے سمندر پار اپنے اسکول واپس جانا چاہیے تھا, لیکن بہرحال ہم سب نوجوان امید کے حصول کے لیے یہاں آئے ہیں. 16 سالہ گریٹا تھنبرگ نے نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کے ماحول کی تبدیلی پر ایکشن سے متعلق سربراہی اجلاس میں یہ پیغام پہنچایا. اور اسی طرح دنیا بھر میں طالب علم اپنے اپنے علاقوں اور کمیونٹیز میں اسی بارے میں بات کر رہے ہیں. یو یانگ کا تعلق فرائیڈیز فار فیوچر اسٹرائکر سے ہے. وہ کہتی ہیں,
We're here on the climate march protest because in our school I feel like there wasn't enough like awareness as in like.
وہ کہہ رہی ہیں, ہم یہاں آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں احتجاجی مارچ کرنے کے لیے اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ طالب علم تنظیموں میں اس بارے میں خاطر خواہ آگہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے جس سے اس مسئلے پر کوئی تشویش ہو, اور اس لیے ہم اس بارے میں اپنی فکر مندی سامنے لانا چاہتے ہیں. سمین, آب و ہوا کی تبدیلی پر شک و شبہات بھی موجود ہیں. اس بارے میں سنگین وارننگز پر یقین نہ رکھنے والوں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں. اسی طرح کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کی وجہ سے بچوں کے اسکول نہ جانے کو بھی ایک مسئلہ سمجھا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا،
Kids should go to school. That's what we're committed to. We don't support the idea of kids not going to school.
وہ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے اسکول جانا ضروری ہے اور ہم اس بارے میں پرعزم ہیں، ہم بچوں کے اسکول نہ جانے کے نظریے کے حامی نہیں ہیں۔ تاہم اس سے مختلف نظریہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ تھنبرگ جیسے ٹین ایجرز اپنے جمہوری حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ سیبرینا میکارمک جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، وہ کہتی ہیں،
سول انگیجمنٹ سیوک ایجوکیشن ون فنڈامینٹل ایسپیکٹ آف وچ ان ڈیموکریسی از ٹو بی ایبل ٹو ٹیک ٹو دی اسٹریٹس اینڈ ڈیمونسٹریٹ یور ڈیسٹسفیکشن وتھ یور گورنمنٹل ایکشن اور ان ایکشن۔
وہ کہتی ہیں کسی جمہوریت میں سول انگیجمنٹ یا سول ایجوکیشن کا ایک بنیادی پہلو اپنی حکومت کے کسی اقدام پر اطمینان یا عدم اطمینان کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلنا اور مظاہرے کرنا کسی بچے کی پرورش کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ سمین اخبار، واشنگٹن پوسٹ اور کائزر فیملی فاؤنڈیشن کی جانب سے لیے جانے والے رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں نصف سے زیادہ نوجوانوں کو خوف ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا ان کے مستقبل پر ایک منفی اثر ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر سیبرینا میکارمک کے الفاظ،
ان فیکٹ شی از اسٹینڈنگ آن دی شولڈرز آف ڈزنز آف چلڈرن اراؤنڈ دی ورلڈ ہو ہیو براٹ لاؤ سوٹس اباؤٹ کلائمیٹ چینج، موسٹ آف دیم ہیو لاسٹ، ا فیو آف دیم ہیو
کہہ رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسے درجنوں بچوں کے بل پر آگے بڑھی ہیں جنہوں نے آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف مقدمات دائر کیے ہیں۔ ان میں سے بیشتر ہار گئے ہیں مگر کچھ نے یہ مقدمات جیتے بھی ہیں۔ بہرحال یہ احتجاج کچھ نوجوان مظاہرین کے لیے مقدموں یا سیاست سے متعلق نہیں ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، لہذا میرے خیال میں آئندہ صدر، خواہ وہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ، وہ اس مسئلے سے عہدہ برا ہوں گے اور اسے درست کرنے کے لیے کسی نوعیت کی کارروائی کریں گے۔ سمین، گریٹا تھنبرگ اور 15 دیگر نوجوانوں نے، جن کا تعلق 12 ملکوں سے ہے، نیویارک میں یونیسیف کے ہیڈ کوارٹرز میں ارجنٹینا، برازیل، فرانس، جرمنی اور ترکی کے خلاف ایک کیس فائل کیا ہے جنہیں کاربن گیس کے اخراج کے ذمہ دار سب سے بڑے ملک کہا گیا ہے۔ اگر انہیں اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اقوام متحدہ آب و ہوا کی تبدیلی کے بحران کو بچوں کے حقوق کے مسئلے سے تعبیر کرے گی۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بھی بات ہوگی اور دیگر رپورٹس بھی آپ کو سنوائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے نئے ڈیٹا اور نئی معلومات سے معلوم ہوا ہے کہ نیم سہارا افریقہ بچوں اور ماؤں کی اموات میں کمی کے سلسلے میں دنیا کے تمام خطوں میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے تخمینوں میں انکشاف کیا گیا کہ تنازعات، صحت کے کمزور نظام اور غربت چند ایسے عوامل ہیں جو لاکھوں بچوں اور ماؤں کی ایسی اموات کا باعث ہیں جنہیں روکا جا سکتا ہے۔ لیزا شلائن نے جنیوا میں جاری ہونے والی اس رپورٹ کی تفصیل وائس آف امریکہ کے لیے ارسال کی ہے اور اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ سن 2000 سے بچوں کی اموات میں نصف کمی ہوئی جبکہ ماؤں کی اموات میں ایک تہائی سے زائد کمی ہوئی۔ اس کی وجہ قابل استطاعت سہولیات اور صحت کی معیاری سہولتوں تک بہتر رسائی ہے، لیکن نئے تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ 15 برس سے کم عمر کے 62 لاکھ بچے گزشتہ سال موت کا شکار ہوئے، جبکہ 2017 میں حمل اور بچے کی پیدائش سے منسلک پیچیدگیوں کی وجہ سے تقریباً 3 لاکھ خواتین کی موت ہوئی۔ اداروں کے مطابق دنیا میں ہر 11 سیکنڈ میں ایک حاملہ خاتون یا نوزائیدہ بچے کی موت ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ اموات کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے دیرپا مقاصد میں 2030 تک ماؤں کی شرح اموات کو 1 لاکھ واقعات میں 70 اور 5 سال سے کم عمر بچوں میں اس شرح کو 1000 سے 25 تک لانا ہے۔ ڈبلیو ایچ او اور یونیسیف کا کہنا ہے کہ دنیا کو اس سلسلے میں اس وقت کوششوں کی ضرورت ہے، اور ان اموات کو روکنے کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے۔ یہ ادارے خبردار کرتے ہیں کہ اگر مناسب کارروائی نہیں کی گئی تو 5 سال سے کم عمر کے 62 ملین بچے اب سے 2030 کے دوران موت کا شکار ہو جائیں گے، اور 10 لاکھ سے زائد مائیں اپنی جانیں گنوا دیں گی۔ اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک، جو جسم میں آئرن کی کمی کے بارے میں رپورٹ انہوں نے تیار کی ہے، جنہیں گت تفصیل بتائے گا۔
شکریہ بہجت۔ خون کی کمی، انیمیا ایک ایسی کیفیت ہے جس میں خون میں سرخ خلیے بننا کم ہو جاتے ہیں، اور سرخ خلیوں کا سب سے اہم حصہ ہیموگلوبن ہوتا ہے، اور یہ پھیپھڑوں سے آکسیجن لے کر جسم کے باقی حصوں تک پہنچاتا ہے۔ اگر جسم میں سرخ خلیوں یا ہیموگلوبن کی کمی واقع ہو جائے تو جسم کے دیگر حصوں کو آکسیجن نہیں پہنچ پاتی، اور اس کے باعث جسم کے دیگر حصوں کو کام کرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ ہماری نمائندہ مریم عبید نے آئرن کی کمی کی وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے، اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور یہ کن افراد کو متاثر کرتا ہے، اس کی تفصیلات اس رپورٹ میں آپ کو سنواتے ہیں۔
بلا شبہ صحت اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر آپ بیمار ہیں تو پھر نہ تو آپ زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی کام ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جسم میں آئرن کی کمی صحت پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ آئرن کی کمی کے دوران جسم مناسب مقدار میں ہیموگلوبن بنانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ہیموگلوبن جسم میں سرخ خلیات کا وہ پروٹین ہے جو آکسیجن جسم کے دیگر حصوں تک پہنچاتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی سے مسلز اور ٹیشوز اپنے افعال سر انجام نہیں دے سکتے۔ نیشنل سروے 2011 کے مطابق پاکستان میں 50% خواتین آئرن کی کمی کا شکار ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے طبی ماہر ڈاکٹر عرفان خٹک نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے آئرن کی کمی اور اس کی علامات کے حوالے سے بتایا۔
آئرن ڈیفیشنسی کو عام طور پر ہم کہتے ہیں کمزوری یا انیمیا، یہ عموماً جو ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مریض جو ہے اس کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، بیسیکلی سانس پھولتا ہے کمزوری کی وجہ سے، چڑھائی نہیں چڑھ سکتا، تھکاوٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں میں ریڈنس کم ہو جاتی ہے، جو نارمل بندے کی ہاتھوں میں جو ریڈنس ہوتی ہے، آنکھوں میں ایک خاص جگہ ہے آئی لیڈ اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر آپ چیک کرتے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے یا نہیں ہے۔
آئرن کی کمی کس عمر کے افراد میں زیادہ ہوتی ہے، اس بارے میں انہوں نے بتایا۔
مردوں میں بھی کمی ہوتی ہے، خواتین میں زیادہ تر اس کی کمی ہوتی ہے۔ اس کی مین جو وجہ ہے یا تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے، یعنی وہ جو غذا لے رہی ہے اس میں آئرن کم ہے۔ دوسری وجوہات یہ ہے کہ فیمل میں منتھلی سائیکلز آتے ہیں، پیریڈ، وہ کبھی کبھار جو ہے اپنے ٹائم سے زیادہ آتے ہیں، 5-6 دن سے زیادہ، ہفتہ 10 دن تک آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو خوراک لے رہی ہے وہ خوراک اس طرح کی خوراک ہوتی ہے کہ اس میں آئرن کم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے، ایک یہ ہے کہ بندہ خوراک تو لے رہا ہے لیکن جو لے رہا ہے اس میں آئرن کم ہوتی ہے۔ مردوں میں آئرن ڈیفیشنسی کی یہ وجوہات ہے کہ جو وہ خوراک جو لے رہا ہے اس میں آئرن کم ہے۔ بچوں میں جو آئرن کی کمی ہے نا، وہ وارم انفیسٹیشن کی وجہ سے، کیڑوں کی وجہ سے، بہت ہی کامنلی بچوں میں یہ کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ انتڑیوں کی بیماریاں ہیں، بلیڈنگ اس میں ہو جاتی ہے، میل میں بھی ہو سکتی ہے، فیمیل میں بھی ہو سکتی ہے، بڑے پیشاب میں خون آنا۔
خواتین میں آئرن کی کمی کی شرح زیادہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا ہے۔
ہماری خواتین میں ایجوکیشن کم ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے، خاص کر جو ایریا جہاں پہ ایجوکیشن کم ہے وہاں پہ وہ خواتین کو وہ خوراک نہیں ملتی جو اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ صبح سے لے کر رات تک بیچاری کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے مینسٹرول پیریڈ آتے ہیں، وہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں نارمل سے۔ خواتین میں مین جو کمی ہے وہ متوازن غذا کا نہ ہونا، اور ساتھ میں بلیڈنگ ڈس آرڈر اور اویئرنیس نہیں ہوتی ان کو۔
آئرن کی کمی سے ہونے والی پیچیدگیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
جو روٹین آپ کی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے، آپ کو چلنے پھرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو جلدی تھکاوٹ ہوتی ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، ہارٹ فیلئر اس کو کہتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں میں آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، شوگر کے علاوہ کچھ اور اس طرح کی بیماریاں ہیں جو کہ آئرن ڈیفیشنسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہے۔ ایک اور چیز ہے اس کو کہتے ہیں ریسٹلیس لیگ سنڈروم، RLS, وہ آئرن ڈیفیشنسی کی انیمیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے, انتڑیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے.
آئرن کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے ان کا کہنا ہے.
آئرن کو ریپلیس کرے, آئرن ریپلیس میں آپ کو خوراک کی ضرورت ہوگی, ملٹی وائٹامنس کی ضرورت ہوگی, آئرن ٹیبلٹس, پھر انجیکشن آئرن میں آتے ہیں. آپ کی غذا میں فروٹ بھی شامل ہو, آپ کی غذا میں دالیں بھی شامل ہو, سبزی بھی شامل ہو, گوشت بھی شامل ہو. فروٹ ضرور لینی چاہیے, ٹھیک ہے, سیب, کیلا, آم وغیرہ, اس میں وائٹامنس ہوتی ہیں اور پھر آئرن ہوتی ہے. فیمل ہے, بلیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کا چل رہا ہے, جلد سے جلد اپنے ڈاکٹر سے ریویو کریں. پریگنینسی کے دوران اگر کسی کو آئرن کی کمی نہیں بھی ہے تو اس کو ویسے بھی فولک ایسڈ اور آئرن کی گولی ضرور لینی چاہیے, چاہے اس کو ضرورت نہ بھی ہو, کیونکہ پریگنینسی میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے آئرن کم ہو جائے.
مریم عبید, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد. جی, ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی, تو اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے, لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں, پاکستان میں رواں سال جنوری سے جون تک 1300 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. غیر سرکاری تنظیم ساحل نے سال 2019 میں بچوں سے جنسی واقعات کی اپنی رپورٹ جاری کی ہے, جس کے مطابق جنوری سے جون تک 1304 بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 652, سندھ میں 458, بلوچستان میں 32, خیبر پختونخوا میں 51, اسلام آباد میں 90, جبکہ آزاد کشمیر میں 18 اور گلگت بلتستان میں 3 بچے جنسی تشدد کا شکار بنے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسی عرصے کے دوران صرف لاہور میں 50 بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 12 بچوں اور بچیوں کو مدرسہ جات میں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. جنوری سے جون کے دوران 729 بچیاں اور 575 بچے جنسی تشدد کا شکار ہوئے. اسی عرصے میں روزانہ 7 سے زائد بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوئے. یہ کچھ افسوسناک اعداد و شمار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, تو اگلی رپورٹ کی تفصیلات اب بہجت بتائیں گی آپ کو ہم کیا سننے والے ہیں. جی بہجت جی,
اس سے پہلے کہ آگے چلیں اور رپورٹ کی تفصیل بتائیں, بڑی دلچسپ رپورٹ ہے ہمارے ہاں سے, تو لیکن جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ مواخذہ کیسے کیا جاتا ہے, امپیچمنٹ جس کو کہتے ہیں, نگہت نے تفصیل تو اس کی بتا دی تھی, تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کی کاروائی یا اس کا طریقہ کار کیا ہے. امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والی اسپیکر نینسی پلوسی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کے لیے چھان بین شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. امریکہ میں کانگریس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک خاص عمل کے ذریعے عہدے پر موجود صدر کو برطرف کر سکتی ہے. یہ عمل یا طریقہ کار جسے مواخذہ کہا جاتا ہے, ایوان کو صدر کی نگرانی کا اختیار بھی دیتا ہے. کانگریس کو مواخذے کا اختیار امریکہ کا آئین دیتا ہے. مواخذے کی اطلاع عموماً کسی شخص کو اس کے عہدے سے نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, جبکہ حقیقتاً اس سے مراد باضابطہ طور پر تبدیلیاں کرنا ہے. امریکی ایوان نمائندگان اب تک 19 افراد کے خلاف مواخذہ کر چکا ہے, جن میں اکثریت وفاقی ججوں کی تھی, جبکہ ان 19 افراد میں 2 صدور اینڈریو جانسن اور بل کلنٹن بھی شامل تھے, لیکن سینٹ نے انہیں اپنے عہدے سے برطرف کرنے کی منظوری نہیں دی تھی. ایوان نمائندگان کا کوئی بھی رکن ایک قرارداد کے ذریعے مواخذے کی کارروائی کو شروع کر سکتا ہے. قرارداد آنے کے بعد اسے ایوان کی عدالتی کمیٹی میں بھیج دیا جاتا ہے, جس کے ارکان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قرارداد میں عائد کردہ الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں. اگر جوڈیشری کمیٹی الزامات کی تفتیش کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد کمیٹی کے ارکان اپنے ووٹ کے ذریعے یہ طے کرتے ہیں کہ آیا الزامات میں اتنا وزن ہے کہ انہیں مواخذے کے لیے استعمال کیا جا سکے. اگر فیصلہ ہاں میں آ جاتا ہے تو اسے ایوان کی جانب سے ایک یا ایک سے زیادہ الزامات کی دستاویز تصور کیا جاتا ہے. تو جناب, یہ کچھ تھوڑا سا ہم نے آپ کو مواخذے کے بارے میں بتایا. اب ہم بات کریں گے, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ رپورٹ جو ہے وہ افریقی غلاموں کی امریکہ میں آمد کے بارے میں ہے, اور ہمارے سینٹرل نیوز کی طرف سے اس کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں افریقی غلاموں کی امریکی ریاست ورجینیا میں آمد کو 400 سال پورے ہوئے. ورجینیا میں جب افریقی غلاموں کے پہلے قدم رکھے گئے تو اسے امریکہ کی سیاہ ترین باپ میں سے ایک کے آغاز کے طور پر دیکھا جاتا ہے, یعنی اس کے بعد 224 برسوں تک غلامی کے دور کا آغاز ہوا. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کرس سمکنز اس جگہ بھی گئیں جہاں سے اس سیاہ باپ کا آغاز ہوا, اور انہوں نے بتایا کہ کیسے افریقی غلام اور ان کی اولاد کو امریکہ میں لایا گیا اور کس طرح انہوں نے ایک قوم کی راہ متعین کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کیا. شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
آج سے 400 سال پہلے وائٹ لائن نامی ایک نجی برطانوی بحری جہاز انسانی غلاموں کے بدلے خوراک اور دیگر اشیاء کی تجارت کی غرض سے انسانی کارگو کے ساتھ ان پانیوں سے گزرا تھا.
The ship came up the Chesapeake Bay.
یہ بحری جہاز چیساپیک بے پہنچا اور یہ اس جگہ اگست سن 1619 میں لنگر انداز ہوا. اس جہاز پر تقریباً 20 افریقی غلام سوار تھے.
پروجیکٹ 1619 غلام بنا کر امریکہ لائے جانے والے افریقیوں کی میراث کو زندہ رکھنے والا ایک نان پروفٹ ادارہ ہے. اس پروجیکٹ کے بانی کیلون پیئرسن سے ہماری ملاقات ریاست ورجینیا میں اس بندرگاہ پر ہوئی, وہ جگہ جہاں پہلے افریقی غلام نے قدم رکھا, اور یہیں سے امریکہ میں لاکھوں افریقیوں کے 200 سال سے طویل غلامی کے دور کا آغاز ہوا.
یہاں پہنچنے والے پہلے افریقیوں کا مقدر غلامی تھا. ان کا کام باغات اور مکئی اور تمباکو کے کھیتوں میں کام کرنا تھا. زندگی بھر کے لیے یہی ان کا کام تھا, اور یہ اس سے بخوبی واقف تھے کہ انہیں اس غلامی سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا.
تاریخ دان بل ویگنز کا کہنا ہے کہ 1661 میں عمر بھر کی غلامی کو باضابطہ طور پر قانونی حیثیت دینے سے پہلے افریقی غلاموں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی.
میں ان احساسات کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو کہ زنجیروں میں جکڑے ان افراد کے اس وقت ہوں گے جب انہیں اجنبی جگہ پر لا کر بحری جہاز سے اتارا گیا ہوگا, ان سے کہا گیا کہ تم نے یہاں کام کرنا ہے اور ادھر ہی زندگی بسر کرنی ہے.
اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ وائٹ لائن بحری جہاز میں موجود 2 درجن سے زائد افریقیوں کو میکسیکو جانے والے غلاموں کے پرتگالی جہاز سے زبردستی اٹھایا گیا تھا.
یہ آزاد لوگ تھے, انہیں اغوا کیا گیا اور پھر غلام کے طور پر بیچ دیا گیا.
وائٹ لائن بحری جہاز سے آنے والے افریقی غلاموں میں اینتھنی اور ایزابیلا بھی شامل تھے.
یہ ہمارے آبا و اجداد کی مقدس جگہیں ہیں. یہاں پر چلتے ہوئے مجھے اینتھنی اور ایزابیلا کا خیال آتا ہے. وہ اس اجنبی جگہ پر اترتے ہوئے کیا سوچ رہے ہوں گے. یہ گراؤنڈ زیرو جہاں سے امریکہ میں افریقیوں کی غلامی کا آغاز ہوا تھا.
پہلے آنے والے افریقیوں کو ہیمپٹن اور جیمز ٹاؤن میں باغات کے مالکان کے ہاتھوں بیچا گیا تھا.
اینجلا کا شمار ان افریقی افراد میں ہوتا ہے جن کا نام 1620 کے بچ جانے والے ریکارڈ میں موجود ہے. باقی ناموں پر مشتمل ریکارڈ باقی نہیں رہا.
اور یہ اینجلا اور ان کی طرح دوسرے لوگ ہی تھے جنہوں نے ان نو آبادیات کو معاشی خوشحالی دی. تاریخ دان بل ویگنز کے مطابق امریکہ اپنی ترقی کے لیے ان افریقیوں کا مقروض ہے کیونکہ انہی لوگوں نے امریکی ترقی کی بنیاد رکھی. کرس سمکنز کے ساتھ شہناز نفیس, وائس آف امریکہ.
صدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے آخری حصے میں واپس آ کر آپ کے لیے ہم انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے رپورٹس لے کر آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں نگہت اور بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شروع کرتے ہیں بھارت کی, جو اپیلیٹ ٹریبیونل نے گلوکار عدنان سمی پر ممبئی میں 8 فلیٹوں کی خریداری کے معاملے میں قواعد کے خلاف ورزی پر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ہے, جس کے بعد سے وہ شدید تنقید کی زد میں ہے. اپیلیٹ ٹریبیونل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عدنان سمی نے ریزرو بینک آف انڈیا کی اجازت کے بغیر 2003 میں اس وقت ممبئی میں 8 فلیٹ خریدے جب وہ ابھی پاکستانی شہری تھے. گلوکار عدنان سمی کو جنوری 2016 میں بھارتی شہریت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا, اور انہوں نے ممبئی کے علاقے لوکھنڈ والا کی اوبرائے اسکائی گارڈن سوسائٹی میں 2003 میں فلیٹس کی خریداری کے لیے 2,53,00,000 روپے ادا کیے. بھارت کے اخبار دا ہندو کی رپورٹ کے مطابق سال 2010 میں ممبئی کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ان فلیٹس کی خریداری پر عدنان سمی کو 20,00,000 روپے کا جرمانہ کیا. یہ بڑی دلچسپ یہاں پر بات ہے, نگہت کے گلوکار نے اس جرمانے کو اپیلیٹ ٹریبیونل میں چیلنج کیا, جہاں ٹریبیونل نے اس جرمانے کو ناکافی قرار دیتے ہوئے اسے 20,00,000 کی بجائے 50,00,000 کر دیا. یہ ہے
مزید بڑھا دیا.
تو اب دوسری خبر ہے کہ ایران نے فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے ماہ تہران میں ہونے والے ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچ دیکھنے کے لیے خواتین کو بھی اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی جائے گی. اس سے پہلے ایران میں خواتین کو اسٹیڈیم آ کر فٹ بال میچز دیکھنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی رہی. تو جناب یہ تھی کچھ خبریں, اب ہم چلتے ہیں نگہت کے پاس ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں تاکہ وہ ہمیں شوبز کی کچھ تفصیل بتائیں. جی نگہت,
شکریہ بہجت. شوبز کی خبروں سے پہلے یہاں پر ایک خبر آپ کو بتاتی چلوں. پاکستان کے پہلے اور اب تک کے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم آئندہ ماہ نیٹ فلیکس پر ریلیز ہوگی. ڈاکٹر عبدالسلام 1926 میں برصغیر میں پاکستان کے موجودہ پنجاب میں پیدا ہوئے. انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے فزکس کی دنیا میں زبردست خدمات انجام دی جس پر انہیں 1979 میں نوبل انعام سے نوازا گیا. ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم کا نام سلام ہے جو آئندہ ماہ 1 اکتوبر کو ریلیز ہوگی. دستاویزی فلم سلام کو آن لائن اسٹریمنگ چینل نیٹ فلیکس پر ریلیز کیا جائے گا جبکہ اس سے قبل فلم کو متعدد انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں پیش کیا جا چکا ہے. سلام کو جنوبی ایشین ہیومن رائٹس فلم فیسٹیول ڈی ایف ڈبلیو، جنوبی ایشین فلم فیسٹیول، ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول اور جنوبی ایشین عالمی فلم فیسٹیول میں بھی دکھایا جا چکا ہے. دستاویزی فلم میں عبدالسلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ سائنسی تجربات اور ان میں درپیش مسائل کو بھی دکھایا گیا ہے، ساتھ ہی ان کی کامیابیوں کو بھی نمایاں کر کے خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. تو اس سے خبر کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب جسے پیش کر رہی ہیں آمنہ وجید.
ہالی ووڈ کی کرائم اور تھرلر پر مبنی فلم وانٹس کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا.
Who were you talking to last night?
There was these college kids who left a cell phone there. And I went through it to see whose it was.
اس فلم کی کہانی ایک سیل فون کے گرد گھومتی ہے جو لوگوں کی زندگی میں طوفان برپا کر دیتا ہے. سسپنس اور ایڈونچر سے بھرپور ہالی ووڈ فلم 18 اکتوبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. برٹش کاسٹیوم لائٹ ڈراما ڈاؤن ٹاؤن ابھی نے امریکی باکس آفس پر ریلیز ہوتے ہی قبضہ کر لیا. شاہی گھرانے کے گرد گھومتی اس مووی نے ریلیز کے پہلے ہفتے 3.10 کروڑ ڈالر کما کر سینما گھروں میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. ڈزنی کی اینیمیٹڈ فلم فروزن 2 کا نیا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا.
Far away, as north as we can go, once stood an enchanted forest.
You see an enchanted forest?
Yes, it was a magical place, but something went wrong. Since then, no one can get in or out.
Wow, Papa, that was epic.
فروزن کی پہلی فلم 2013 کو ریلیز ہوئی تھی جس میں دو بہنوں کی کہانی کو پیش کیا گیا تھا. ان میں سے ایک بہن ایلسا کے پاس برف کی جادوئی طاقت تھی جو گھر سے دور چلی جاتی ہے، جبکہ دوسری بہن اینا اسے گھر واپس لانے کی جدوجہد کرتی ہے. فروزن 2 کی ہدایت کاری جینیفر لی اور کرس بک نے دی ہے، جو رواں سال 22 نومبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. ٹی وی کی دنیا کے اہم ترین ایوارڈز ایمی ایوارڈ کی تقریب اتوار کی شب امریکی شہر لاس اینجلس میں منعقد کی گئی. 71ویں ایمی ایوارڈز کی تقریب میں ایچ بی او کی ٹی وی سیریز گیم آف تھرونز نے بہترین ڈرامے کا ایوارڈ حاصل کیا. اس کے علاوہ گیمز آف تھرونز نے تقریباً 12 کیٹیگریز میں ایوارڈ حاصل کیے اور ایمی ایوارڈز کا میلہ لوٹ لیا. بھارتی سینما ایسوسی ایشن کی جانب سے پروموٹرز کو عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کے ساتھ شو منسوخ کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا. پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان اپنی آواز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں. دنیا بھر سے لوگ ان کے شو اور کانسرٹ میں شرکت کرنے آتے ہیں. گزشتہ ماہ بھارتی حکومت نے آئین میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وہاں سے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اس تمام صورتحال کے بعد دونوں ممالک کی جانب سے مواد نشر کرنے اور اداروں کے ساتھ کام کرنے پر پابندی عائد ہے. دی فیڈریشن آف ویسٹرن انڈین سائن امپلائیز نے بھارتی پروموٹرز کو معروف گلوکار راحت فتح علی خان کے ساتھ کانسرٹ منسوخ کرنے کا نوٹس جاری کیا، جو کہ کینیڈا اور امریکہ میں 4 اور 20 اکتوبر کو ہونا تھا. رواں سال ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم لال کبوتر کو فلمی دنیا کے سب سے بڑے میلے آسکرز میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اب اس فلم نے ایک اور انٹرنیشنل ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے. लाल कबूतर को वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया था, जहां इस फिल्म के मरकजी किरदार अहमद अली अकबर को अवार्ड से नवाजा गया, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है। याद रहे कि इस फिल्म की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर के गिर्द घूमती है, जिसमें मंशा पाशा और अली अकबर ने मरकजी किरदार निभाया था, जिनकी अदाकारी को तज्जियाकारों और मद्दाहों ने खूब पसंद किया था। आमना मजीद, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
शोबिस राउंड अप के साथ ही इस हफ्ते का सदाए जहां अपने अख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। निघत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के स्टूडियो से बेहजत जिलानी भी आपसे इजाजत चाहती है। मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर अल संतोष थे, और आपसे हमारी मुलाकात होगी अपने अगले प्रोग्राम में। हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए और हमसे राब्ते में रहिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।